خز تو بے رب کعبہ سجا ہے مولا علی ہے کامیاب ہوا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن
درود بھیجا محمد والا بار دیگر درود بھیجے گا محمد والا
بسم اللہ الرحمن الرحیم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
درود بهم محمد وعلى محمد
امیر مومنین کی شہادت کے ایام ماہ مبارک رمضان کا آخری 10 دن کا عشرہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جانے والوں کے غم کے ایام. اس موقع پر وارث اہل بیت کے حضور تسلیت عرض کرنے کے لیے، تعزیت عرض کرنے کے لیے، ام الائمہ کے حضور ادائے احترام، عرض تسلیت اولاد امیر المومنین کے حضور عرض تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ ان کے جد امجد کے راستے پر چلنے میں ان کی نظر لطف ہمارے شامل حال ہو، درود بھیجے محمد و آل محمد. دین مبین میں انسان کو ایک خاص ہدف کی رہنمائی کرنے کے لیے، خاص مقصد تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے اپنے مختلف اسماء الحسنیٰ کے اثر میں ہدایت کا ایک مکمل نظام بھیجا. یہ جو ہدایت کا نظام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حاکم اور محکوم کا نظام نہیں ہے. ایک ملک کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے جس کو ہم حکومت تعبیر کرتے ہیں، وہ حکومت قانون بناتی ہے. بہت اچھی صورتحال ہو تو ملک کے نمائندے مل کر قانون بناتے ہیں. یہ قانون نظم و نسق کو بنانے کے لیے ہوتا ہے، کچھ اہداف تک قوموں کو پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں وہ لطافت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی. اس لیے معموناً کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے. قانون نظم و نسق بناتا ہے ایک ملک کے اندر، ٹریفک کیسے ہوگی، پیسہ کیسے بنے گا، پیسہ کیسے تقسیم ہوگا، لیکن وہ اپنے ہم شہریوں سے، اپنے رہنے والوں سے محبت دکھائے، لطافت دکھائے، یہ سب اس میں نہیں ہوتا. ایک حد تک ہوا بھی تو ہوا. دین مبین، دین کے احکام، دین کے رہنما جس بنیاد کے اوپر ہر کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ رحمت ہے، خدا کی رحمت. خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کے سایوں کو یہ سب نظام بنا کر بھیجا ہے. خدا کے جو اسماء حسنا ہیں، جو کچھ کائنات میں ہے، وہ اس کی تجلی ہے. کوئی اگر میں اور آپ مخلوق ہیں تو خدا خالق ہے، اس کا ایک اسماء حسنا میں سے ایک اس کی خلاقیت ہے، اس کی تجلی ہم اور آپ. اگر ہمارے اور آپ کے دل میں کوئی محبت ہے تو وہ بھی خدا کے اسماء میں سے کسی اسم کا اثر ہے. اگر آپ کے پاس قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، ائمہ کا، وہ بھی خدا عالم تعالیٰ کے اسماء حسنا کا اثر ہے. ہم جو کچھ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب خدا کے اسماء حسنا کا اثر ہے. اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم عدل ہے، لیکن خدا نے نظام عدل کے اوپر نہیں بنایا، نظام اس نے رحمت کے اوپر بنایا. اگر عدل پہ نظام بنا تھا تو سمجھ لو ہم جیسے انسانوں کے ارادے اور اختیار کے ہوتے ہوئے، ہماری غلطیوں اور خطاؤں کے ہوتے ہوئے، تو اس نظام نے شام تک بھی نہیں چلنا تھا. اگر عدل کے اوپر چلتا، خدا تعالیٰ نے اس کو رحمت کے اوپر بنایا، مہربانی کے اوپر بنایا. اچھا، جب خدا نے خود اپنے لیے رحمت اور مہربانی کو لکھ دیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، تو اس نے جتنے بھی نمائندے بنائے وہ حسب مراتب اسی رحمت، اسی مہربانی کا اثر لے کر آئے. تو جو اعلیٰ ترین نور اللہ کی طرف سے مخلوقات کی طرف نازل ہوا، وہ نبی خدا اور ان کے ولی و وصی مولا امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نور واحد تھا جو خدا تعالیٰ کی تمام اسماء حسنہ کی بہترین تجلی بن کر آیا. اب اگر خدا خود رحمت ہے اور کتب علی نفسہ الرحمہ، تو وہ جو تجلی اعظم تھی اللہ کے اسماء حسنہ کی، ظاہر ہے اس نے بھی رحمت بن کے ہی آنا تھا. وہ رحمت للعالمین تشریف لائے. اب ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نور واحد جو رحمت للعالمین کا نور تھا، اس نور واحد کا شکل دیگر مولا امیر المومنین کی ذات کے اندر تھا. اور یہ رحمت جب برستی تھی، پہنچتی تھی مخلوق تک، تو کس طرح مخلوق کے دل کو زمین کی طرح متاثر کرتی تھی. میں نے زمین کی مثال اس لیے دی کہ بارش ہر زمین پر ایک جیسا اثر نہیں ڈالتی. گندگی کے ڈھیر پر بارش برسے، اس سے پھول نہیں اگتے، اس سے بدبو اگتی، بدبو آتی ہے پھر اس سے. یہ جو رحمت امیر المومنین ہے، یہ مومن کے دل پہ برستی ہے، مومن کو ایسا اٹریکٹ کر لیتی ہے، ایسا جذب کر لیتی ہے کہ مومن جان دے دے گا امیر المومنین سے جدا ہونا قبول نہیں کرے. لیکن یہی محبت، یہی رحمت جب منافق کے دل کے اوپر گرتی ہے، یہ سمجھ تو بجلی بن کے گرتی ہے. اب یہ منافق امیر المومنین کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے اس نفاق کی وجہ سے. اور یہ وجہ تھی کہ امیر المومنین کے چاہنے والے بھی آسمان پر تھے، اور دشمن بھی پھر دشمنی میں آسمان پر تھے. اور اس کو شہید مطہری نے بہت خوبصورت ایک کتاب کے اندر، مختصر سی کتاب، اردو میں بھی بہت پہلے ترجمہ ہوئی ابھی تک ہے، اس میں بیان کیا کہ کس طرح امیر المومنین کی شخصیت میں جاذبہ تھا، اور کس طرح امیر المومنین کی شخصیت میں دافعہ بھی تھا. جاذبہ تھا اہل انسانیت کے لیے، انسانیت کا کوئی بھی کمال کسی کے دل میں ہو تو وہ امیر المومنین سے نزدیک کیوں نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے دیکھا کہ بعض عرب کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مولا امیر المومنین کی گرویدہ ہو گئے، تو آپ ان سرداروں کی شخصیتوں کو دیکھیے کہ ان میں کوئی نہ کوئی انسانیت کا بڑا پہلو ہوگا، کہ جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر انسانیت کا یہ پہلو بڑا ہے، اور جب وہ مولانا امیر المومنین کی شخصیت کے سامنے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. مشہور و معروف یہ جو قبیلہ طائی تھا، ادی ابن حاتم جو حاتم طائی کے فرزند تھے، اور قبیلہ طائی امیر المومنین کے حامی قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ تھا، جنگ صفین میں بھی، جنگ جمل میں بھی، نہروان میں بھی قبیلہ طائی کی بڑی قربانیاں تھیں. اور یہ کیوں امیر المومنین کے گرویدہ ہو جاتے تھے؟ پھر امیر المومنین سے سیکھتے تھے اور اس راستے پر چلتے تھے، اس میں قربانیاں دیتے تھے، اس میں جان ثانیاں کرتے تھے، فداکاریاں کرتے تھے. اور یوں ہمارے سامنے ایک تاریخ بنتی ہے، بالکل موازی تاریخ، پیرلل ایک تاریخ بنتی ہے امیر المومنین کے چاہنے والوں کی، جو قربانیوں کو قربانیاں دیتے تھے امیر المومنین سے تمسک کے لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. اس میں حضرت میثم تمار ہیں، اس میں حضرت عمار یاسر ہیں، اس میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور دسیوں ایسے لوگ. اور دوسری طرف سے تاریخ بنتی ہے ان منافقوں کی کہ جن کی دشمنی گویا امیر المومنین سے طے شدہ تھی، ان کے دل امیر المومنین کے سمت نہیں آ سکتے تھے، دشمن تھے. اور عزیزان محترم، یہ جو تجلی اترتی ہے مثلاً قرآن کریم، اللہ کی طرف سے جو تجلی اترتی ہے قرآن کریم نبی خدا اور مولانا امیر المومنین کی دعوات مقدسہ کی طرح، تو یہ اپنے زمانے میں محدود ہو کے نہیں اترتی. اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد.
ماں کوئی بچے کو اگر چاہتی ہے اپنے بچے کو، یہ بھی خدا کی رحمت کی تجلی ہے، یہ بھی خدا کی محبت کی تجلی ہوتی ہے. لیکن ہر ماں کا چاہنا بی بی ہاجرہ اور اسماعیل نہیں بنتا، وہ بات کچھ اور ہوتی ہے. کوئی ایسی تجلی اترتی ہے جو آفاقی ہو جاتی ہے، زمانے اور مکان سے نکل جاتی ہے. تو وہ اگر وہ معظمہ اپنے بچے کی مدد کے لیے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی گئیں، تو خدا تعالیٰ نے اس کو آفاقی بنا دیا اور مرد و زن سب کے اوپر واجب کر دیا کہ وہ اس ماں کی طرح دوڑیں اس محبت کی یاد میں. اور ظاہر ہے وہ محبت صرف اس ماں کی اس بچے سے محبت نہیں ہے، یہ محبت در حقیقت اس خدا کی محبت ہے جو اس میں مخلوق کے لیے ظاہر ہوتی ہے. جب وہ صفا و مروہ میں ہمیں دوڑاتا ہے تو صرف ماں کی محبت یاد نہیں دلاتا، اپنی محبت یاد دلاتا ہے، میری محبت اس سے زیادہ بڑھ کر. یہ بعض تجلیاں آفاقی ہو جاتی ہیں. ایک باپ اپنے بچے کو چاہتا ہے، لیکن ایک باپ کی قربانی عید الاضحیٰ بن جاتی ہے، یہ خدا کا نظام. کچھ تجلیاں عظیم الشان ہو جاتی ہیں، آفاقی ہو جاتی ہیں. اب ذرا تصور کریں کہ جو تجلی ماں کی محبت میں صفا و مروہ بن گئی، ایک تجلی باپ کی محبت میں عید الاضحیٰ بن گئی، وہ تجلی جو نبی اور امیر المومنین کے ذریعے سے ظاہر ہوئی تھی، اس کو کتنے وسعت تک پہنچنا ہوگا؟ جو چھوٹی تجلیاں تھیں وہ بڑی بڑی نشانیاں بن گئی. تو مثال کے طور پر جو مولا امیر المومنین کی ذات مقدس سے ظاہر ہوا، جو نبی خدا کی ذات مقدس سے ظاہر ہوا، اب یہ کسی ایک جگہ میں محدود نہیں رہے گی. تو مثال کے طور پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عمار یاسر ہوئے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مالک اشتر ہوئے، نہیں، ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا. اب یہ ہر زمانے میں مالک اشتر، عمار یاسر، میثم تمار آتے رہیں گے، یہ ہر دور کی بات ہوگی. پھر جس طرح وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا معاملہ اور بی بی ہاجر اور اسماعیل کا معاملہ ایک سال میں متوقف نہیں ہوا، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو دہرا دیا. اب یہ جو سنت اور تجلی نبی خدا کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے، امیر المومنین کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے، ان کے دوستوں کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے، اور ان کے دشمنوں کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے، یہ تجلی محدود نہیں رہے گی، یہ تجلی پھیلے گی. بالکل ایسے جیسے مثلا جب سید الشہداء کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حل من ناس نہیں انصرنا، تو یہ ندا کیا اکثر ہجرا کے لیے تھی؟ آپ نے اور ہم نے قبول کیا کہ نہیں، یہ ندا آفاقی تھی، یہ زمانے کے اندر اور تمام دنیا کی جگہوں کے اندر گھومے گی اور یہ اپنے آوان و انصار کو طلب کرتی رہے گی. اسی طرح مولا امیر المومنین اور ان کے اصحاب کا معاملہ ہے, اسی طرح ان کی قربانیوں کا معاملہ ہے. یہ جو میں اور آپ شہادت کو یاد کر رہے ہیں, یہ کس لیے یاد کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے یاد نہیں کرتے کہ ہم مثال کے طور پر ایک واقعے کے اوپر گریہ کریں اور ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, ہم اس عہد میں شامل ہیں جو مالک اشتر نے امیر المومنین سے کیا, ہم اس عہد میں شامل ہیں جو ابو ذر غفاری نے امیر المومنین سے کیا, ہم اس میں شامل ہیں اگر ہم اپنی بصیرت کو استعمال کریں. ہم لوگ صفین میں نہیں جا رہے, صفین ایک خاص ہجرہ میں ہوئی تھی, لیکن ہم صفین سے محروم نہیں رہیں گے, ہماری زندگیوں میں صفین بنے گی. ہم کربلا میں نہیں تھے, اس کربلائی معلہ میں کہ جو 61 ہجرہ میں بنی تھی, لیکن ہم کربلائی ہونے سے محروم نہیں کیے جائیں گے, ہمیں موقع دیا جاتا رہے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو نہ ہو تو ان کی شخصیتیں اس زمانے میں محدود ہو جائیں گی. تو جس طرح ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مثلا جب حضرت جابر سید الشہداء کے روضہ اقدس کے اوپر پہنچے 40 کے دن, اور عطیہ نے پوچھا کہ یہ جو ہم نے زیارت کی اس کا شرف کیا ہے, تو فرمایا اس کے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شرف اس کے برابر ہے جس نے کربلا میں حسین کا ساتھ دیا. کیوں یہ شرف نصیب ہو رہا؟ آپ تو کربلا میں نہیں تھے, کربلا میں نہیں تھے, لیکن کربلائی ہونے سے خدا نہیں روکے گا. تو آپ میسم تمار نہیں ہیں, لیکن میسم تمار بننے سے خدا نہیں روکے گا, نہیں روکے گا. یہ وہ مارکہ ہے جس میں ہم اترے ہیں اگر ہم اہل بصیرت رہے, ہم اس مارکے میں اترے ہوئے. تو نہ اس میدان کو کم سمجھیں اور نہ اس میدان کو غفلت سے گزر جائیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. شاید ہم 50 سال پہلے ہوتے, 60 سال پہلے ہوتے, 100 سال پہلے ہوتے, تو شاید یہ امکان ہوتا کہ ہم بنا کسی بصیرت کے, بنا کسی توجہ کے اس میدان سے گزر جاتے. آپ دوسری دفعہ آئیں گے یہاں پر, تیسری دفعہ آئیں گے, نہیں ایک دفعہ. تو یہ جو آپ نے زیارت کی اور کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, یہ کہاں ظاہر ہوگی, کب ظاہر ہوگی؟ اسی دنیا ظاہر ہوتی رہے گی. اس مارکے پہ گرفت کریں کہ خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, ہم دنیا کے اندر ایسے غرق ہوئے ہوئے ہوں کہ ہم نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس مقام کے اچھے امیدوار بن سکتے ہیں. چند لمحات اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر یہ مارکہ نہ ہوتا تو شاید امیر المومنین کی دعاؤں کا باقی رہنا اپنا اثر نہ رکھتا, امیر المومنین کی خطبوں کا باقی رہنا اثر نہ رکھتا. کیوں؟ امیر المومنین نے خطبہ دیا ہے جنگ صفین میں کھڑے ہو کر. میں 1400 سال کے بعد اس خطبے کو پڑھوں, کیا میں صفین میں کھڑا ہوں؟ تو پھر وہ خطبہ میرے کس کام کا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں. امیر المومنین نے حکومت تشکیل دی تھی, اس حکومت کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے مولا امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا. اگر مشکلات یہاں پہ دوبارہ نہیں آ رہی تو پھر اس خطبے کا مجھ سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب ہے یہ سب دہرایا جاتا رہ رہا ہے. ہم لوگ انہی میدانوں کے اندر کھڑے جہاں اصحاب امیر المومنین کھڑے تھے, اگر ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں, اسی خاطر ہم ان مقامات کے اہل بنیں گے, ورنہ کبھی اہل نہیں بن پائیں گے. کوئی دروازے بند ہو جائیں گے, ناممکن ہے. کیوں؟ میں اپنی مرضی سے تھوڑی آج کے دور میں خلق ہوا ہوں, پیدا ہوا ہوں, خدا کے نظام کے تحت لایا گیا ہوں. خدا مجھے کربلائی بننے سے کیوں محروم کرے؟ تو آپ یہ نہ سوچیں, میں یہ نہ سوچوں کہ ہمارا ہدف چھوٹا سا ہوگا. نہیں, ہمارا ہدف اتنا ہی بڑا ہوگا, ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر, اور اس راستے کے اوپر تلاش کرنی پڑے گی کہ بھائی وہ راستہ کہاں پر ہے جس کے اوپر چل کے میں وہ مقام حاصل کروں. اور کل میں نے اس سلسلے میں مقدمتاً چند آرائز پیش کیے تھے, بہت تیزی سے دہراتے ہوئے اسی کو متصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات چلی. کل آپ کی سلطنت میں عرض ہوا کہ ہم اس قسم کی ایک دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں مومنین کی سیرت کے اوپر توجہ دیتے ہوئے اس میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک معاملہ ہے مجھے کہ کبھی کسی آدمی کی ہمت بڑے مقابلے کی نہیں ہوتی, چھوٹے مقابلے کی ہمت کر رہا ہوتا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں مثلا ہم المومنین جنگ صفین پہ جا رہے ہوں اور ایک آدمی اس پہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں کوفہ میں رکوں گا, پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لوں گا, چند مستحب روزے رکھ لوں گا, میں اتنا ہی کروں گا. اس کی تیاری کچھ اور ہوگی. جو جنگ صفین میں امیر المومنین کا ساتھ دینے جائے گا اس کی تیاری کچھ اور ہوگی. آپ کو اور مجھے پہلے میرا خیال میں, کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, یہ طے کرنا ہوگا ہم کس میدان تک جانا چاہتے ہیں. یہ زمانہ اچھا زمانہ ہے. میں نے عرض کیا اگر ہم 60 سال پہلے ہوتے نا تو یہ طے نہیں کر سکتے تھے کہ قوم کہاں تک جا سکتا ہے. کیوں؟ اس اونچائی تک جانے والے, بلندی تک جانے والے 60 سال پہلے, 70 سال پہلے نظر بھی نہیں آ رہے تھے. اب تو نظر آ رہے ہیں, اب تو یہ شہدا نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے, اسی مکر و فریب سے اور دغا بازی سے بھری ہوئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے مقامات حاصل کر لی. چاہے وہ جو شہید ہو چکے, چاہے وہ جو شہادت کے انتظار میں زندگی گزار رہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اب مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارا میدان کون سا میدان ہے. عابدوں کا میدان ہے, زاہدوں کا میدان ہے, مجاہدوں کا میدان ہے, شہدا کی طرف جانا ہے, کس میدان میں بڑھنا ہے. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی اس دور تک آنے کے بعد جس میں امام کی تشریف آوری کی گفتگو بہت قریب کے لمحات کو بیان کرتی ہے, امام پر توجہات الحمدللہ رب العالمین بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لوگ اس کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں, اب اس دور تک آنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ میرا میدان چند عبادتوں کا میدان ہے, یہ ناانصافی ہے. اتنے خون کو دیکھنے کے بعد بھی میدان صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا میدان ہوا, اب بھی اتنا صحیح ہے؟ نہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی اہمیت کم ہے, نہیں اہمیت کم نہیں ہے, لیکن یہ اس کے بعد بہت کچھ ہے. تو آپ چھوٹے میدان میں نہیں رکیں. اور کل پرسوں کہیں کسی شہید کا ایک وصیت نامہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں شہید نے بلکہ اپنے قبر کے قدبے کے اوپر لکھوایا, قبر کے اوپر لکھوایا, تو اس نے لکھوایا کہ تم جو میری قبر پر آ کے فاتحہ پڑھ رہے ہو, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو میرے خون کو بس یہی کہہ کے پورا کر لو گے کہ میں نے فاتحہ پڑھ لی؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے سے میرے خون کہاں قطع ہو گیا؟ ایک عام شہید ہم سے کہہ رہا ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھو سید الشہداء کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تم کھڑے ہو صبح کو 2 منٹ زیارت پڑھو, 4 منٹ زیارت پڑھو, حق ادا ہو گیا؟ اللہ اکبر. وہی میدان بڑا میدان ہے اگر ایسا ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر چیلنج چھوٹا ہوتا ہے تو بعض اوقات خامی نظر نہیں آتی, چیلنج بڑا ہو تو بہت پیچھے کی چھپی ہوئی خامی بھی نظر آ جاتی ہے. اور مشکل یہ ہے کہ اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو کسی کرٹیکل ٹائم کے اوپر وہ خامی انسان کو آگے نہیں جانے دیتی. آپ اگر آپ ان دونوں باتوں کو تسلیم کر لیں کہ بھئی ہمارا میدان چھوٹا میدان نہیں ہے, ہم جس دور میں آئے ہیں, ہم جن شخصیتوں کے ماننے والے ہیں, ہم جن دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں, ہم جن زیارتوں کو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے چیلنج بہت آسمان پہ پہنچا دیا ہے. تو عزیزان محترم, پھر میں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے یہ کہوں گا تو پھر تمہاری تیاری کتنی ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہاری تیاری میں جھول ہوا, خامی ہوئی, تو یہ ہر روز ظاہر نہیں ہوگی خامی, کسی ایسے وقت میں ظاہر ہوگی جب پشیمانی کا وقت بھی باقی نہیں بچے گا. یہ مت سوچو کہ ایک دفعہ مثال کے طور پر میدان میں اتر جاؤں گا اس دن میں اپنی خامی کی اصلاح کروں گا, نہیں, پھر خامی کی اصلاح کرنے کا وقت نہیں ہے. اس دن تو یا انعام کا وقت ہے یا باہر جانے کا وقت ہے, پھر خامیوں کی اصلاح کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. پھر
پھر تو گویا اس دن رزلٹ کا ہوتا ہے، آپ نے امتحان میں جو دینا تھا وہ دے دیا، اب تو رزلٹ ملنا ہے کہ بھائی آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ کربلا کی طرح ہر آدمی کیا میدان میں پہنچا؟ پہنچے بھی واپس چلے گئے، اور جو دور دور بیٹھے تھے وہ آ سکے، کیسے آ سکے؟ اتفاق سے آئے۔ یہ وہ تیاری ہے جو پہلے سے ہونی چاہیے۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے کہ بھائی اگر میں واقعا اس معاملے میں سنجیدہ ہوں کہ اپنے امام سے کہتا ہوں کہ اے مولا میں ہر روز صبح آپ کے لیے بیعت کر رہا ہوں، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، میں اس بیعت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ بیعت میری گردن کے اوپر ہے، بھائی اس بیعت کے کچھ تقاضے بھی تو ہوں گے، پھر اس کا بھی کوئی معاملہ بھی تو ہوگا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ خامی اگر میرے اندر رہی تو پھر میں مسئلے میں پھنس جاؤں گا۔ اب میں آپ کا وقت مزید دیے بغیر میں اس خامی کی طرف عرض کرنا چاہوں گا، اور اس خامی کو اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ظاہر ہے ہمیں اہل بیت سے ہی سیکھنا ہے کہ جو اس میدان کے اصل رہنما ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا۔
ایک دفعہ سب مل کر باعظمت درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ رہنمائی سب سے زیادہ ہمیں ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لینی ہے، کیونکہ ان کے سامنے یہ سب لوگ آشکار ہوئے، وہ بھی آشکار ہوئے جو ان کے ساتھ چلنے کے قابل تھے، اور وہ بھی جو ان کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں تھے۔ جو ساتھ چلنے کے قابل تھے ان کی تیاری کیا تھی؟ کاش عزیزان محترم ہمیں کوئی یہ بتا سکے، اور کاش اس کو سیکھنے کے بعد وہ تیاری ہم اپنے اندر لا سکیں۔ اچھا آپ یہ اور ہم اس بات کے اوپر ممکن ہے اپنے ذہن میں پوچھیں، سوال کریں کہ بھائی یہ سوال کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے تیاری کیا معلوم، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ گزشتہ تجربوں سے، یعنی جو لوگ مولا امیر المومنین کے ہمراہ تھے، جو لوگ ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کے ہمراہ تھے، ان تجربوں نے ہمیں بڑے عجیب درس دیے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اور آپ نے اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزار ساتھ نہیں دے سکے، نہ تنہا ساتھ نہیں دے سکے بلکہ دشمنی ابن ملجم بن گئے۔ ابن ملجم کوئی بہت گندا کریکٹر نہیں تھا، ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ بھائی اگر اپنے زمانے میں اگر بات کریں تو اپنے شہر کے 10 معتمدین میں سے ایک ابن ملجم تھا، پورے شہر میں سے 10 افراد نکالے جائیں تو ایک ابن ملجم تھا۔ تو کون سی کمی ہوتی ہے جو اتنے بڑے انسان کو، اتنے عابد و زاہد کو ابن ملجم بنا دیتی ہے؟ کون سی کمی ہوتی ہے؟ اور اگر وہ یہ اس کے ساتھ یہ کر دیتی ہے تو ہم کہاں ہیں؟ پھر ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ پھر اچھا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا مثال کے طور پر کہ جو شخص دو دن پہلے تک، چند دن پہلے تک سید الشہداء کے اجداد طاہرین کو امام معصوم نہیں مانتا تھا، وہ سید الشہداء کے لشکر میں بڑا مقام حاصل کر رہا ہے زہیر بن قین بجلی کی طرح۔ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو یہاں تک لے آتی ہے؟ اگر اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر محنت کریں، تو آپ کو اور مجھے یقین ہو جائے کہ یقیناً یہ وہ چیز ہوگی جس کا اہل بیت کے کلمات میں ذکر سب سے زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کی پوائنٹ ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر انسان کی ہستی تبدیل ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کریں اگر ہم سے یہ کوئی کہے کہ بھائی مولا نے اس کے اوپر اصرار کیا ہوگا کہ کلمہ پڑھو، ہاں ٹھیک ہے کلمہ پڑھتا ہے انسان تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس ٹیسٹ کی بات کلمے سے نہیں نبٹتی۔ کیوں؟ بہت سارے کلمہ پڑھے ہوئے ساتھ نہیں دیتے، آپ نماز پڑھیں توجہ سے نماز پڑھیں، بالکل صحیح ہے، جو توجہ سے نماز نہیں پڑھے گا وہ بہت ساری معنویتوں سے محروم رہ جائے گا، لیکن پھر بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے توجہات کے ساتھ نماز پڑھی، بڑے گریہ و زاری کے ساتھ نماز پڑھی، ان میں سے بڑی تعداد ایک خوارج کی بن گئی۔ ابن ملجم کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، دسیوں مثالیں آپ کے ذہن میں یقیناً موجود ہوں گی کہ بڑے بڑے عباد و زہاد سید الشہداء کے مارکے میں پیچھے رہ گئے، مولا امیر المومنین کا اس طرح ساتھ نہیں دے سکے۔ تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں پر انسان ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ پھر اس میں واپسی نہیں ہوتی؟ ان میں خاصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ خاصیت ہم میں کیسے آئی؟ میں آپ کا آدھے سے زیادہ آج کا وقت لے کر اس کی اہمیت کے اوپر لے کر آ پایا ہوں سر۔ بات بہت سادہ ہے، اس دین کی بڑی جو خوبی ہے وہ یہ کہ یہ دین فلاسفرز کا صرف نہیں ہے، اس دین کی تعلیمات کے سامنے بڑے بڑے فلسفی اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، دین صرف فلسفیوں کا نہیں ہے، سائنسدان اس کی چھوٹی چھوٹی احادیث کے اوپر سینکڑوں سال محنت کرتے ہیں، لیکن دین سائنسدانوں کا صرف نہیں ہے۔ دین کس کا ہے؟ دین عام انسانوں کا ہے، عام انسانوں۔ تو مثال کے طور پر اس کی ہدایت دینے کے لیے فلسفی ہونا ضروری ہے، سائنسدان ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے عام انسان ہونا ضروری ہے، بس عام انسان۔ وہ عام انسان کیسا انسان ہو، اس کے اندر کیا ہنر ہو؟ اب ظاہر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں آپ کی خدمت میں بنیادی ترین نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی سادگی ایسی ہے کہ اس کی سادگی کی وجہ سے کبھی کوئی یہ سمجھتا ہے نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مشکل ساری یہاں پر۔ آپ سورہ اخلاص پڑھیے، کوئی پیچیدگی ہے اس میں؟ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کون سی پیچیدگی ہے؟ کیوں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے دیتا؟ کیا ہے اس میں؟ تو یہ دین کا ایک معاملہ ہے، بہت سادہ سی بات ہوتی ہے، کسی آدمی کو اسی سادگی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو اب مجھے وہ عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد، وعجل
جتنا بھی زیادہ آپ دین کے معاملات میں غور کرتے چلے جائیں کہ بھائی وہ اہم ترین نقطہ کیا ہے جس کے اوپر انسانوں کی تقدیر بدلتی ہے، تو جو مجھے طالب علم ہونے کے ناطے سمجھ میں آیا وہ ایک نقطہ ہے، آپ اہل دنیا ہیں یا آپ اہل آخرت، بس یقین فرمائیے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا اس کے سوا کچھ نہیں، آپ اہل دنیا ہیں یا آپ اہل آخرت؟ اگر اہل آخرت ہیں ہر فضیلت آپ کے لیے تیار ہے، آسان ہے، خود بخود آتی چلی جائے گی۔ اہل دنیا ہیں، حافظ قرآن ہو، ذاکر حسین ہو، کچھ بھی ہو جائے، اہل دنیا دنیا دار رہے گا، یہ آگے نہیں جانے والا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد۔
کبھی ہم کسی عبادت کا سنتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے کہا کہ اگر فلاں عبادت کر لو تو یہ معنوی اثر ہوگا، ایک دن کر لی، دو دن کر لی، تین دن کیا، چار دن کیا، وہ اثر ہی نہیں آ رہا۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی یہ اثر اگر ہے اور اس بندے کو نصیب ہوا ہے تو ہمیں کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ کبھی ہم کسی اور انسان کے احوال میں دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ کام بھی نہیں کیا ہے لیکن معنوی ترقی حاصل کی ہے، تو انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی بالآخر اس عمل میں اثر ہے یا اس عمل میں اثر نہیں ہے؟ اچھا، ہم کچھ انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی توفیقات گویا ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جس کام اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں توفیق مل جاتی ہے، بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کام کو کرنے کے لیے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، وہ کام نصیب نہیں ہوتا. آدمی دیکھتا ہے نہیں مجھے توفیق نہیں مل پائی. کیسے ایسا ہوتا ہے؟ کیوں کسی کو توفیق ملتی ہے کسی کو توفیق نہیں ملتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی کام، کوئی شخص بہت کم عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے معنوی مقامات حاصل کر لیتا ہے، کوئی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ تبدیلی کہاں پہ ہے؟ آپ عرفا سے جا کر پوچھیں، یہ جن لوگوں نے اس راستے پہ محنت کی ہے وہ کہتے ہیں پوری تعلیمات کے اندر کوئی ذکر اللہ سے نزدیک کرنے میں درود سے زیادہ اثر نہیں رکھتا. یہ اثر ہے، ہمیں معلوم ہے، بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں، یہ لوگ قبول، پرانے دور کے لوگ بھی، نئے بھی، اور جناب علی عرفا بھی، فقہا بھی، محدثین بھی، سب یہ ذکر کر رہے ہیں. مجھے اس کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ درود نہیں آتا مجھے، آیا پڑھنا نہیں آتا، کیوں توفیق نصیب نہیں ہوتی؟ زندگی بھر سنے جا رہا ہوں نماز شب میں یہ ہے، نماز شب میں وہ ہے، کیوں توفیق نہیں مل رہی؟ کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ تو انسان اپنے اندر سے ایک سوال کرتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے خود بخود توفیقات نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، خود بخود کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کیوں ایسا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو پوائنٹ ہے جو ٹرن کرتا ہے ایک انسان کو، وہ یہ اعمال نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک اور بیک گراؤنڈ ہے. وہ انسان کے لیے سب کچھ صحیح کر دیتا ہے. کوئی انسان ساری زندگی لڑتا رہتا ہے اول شب نماز، اول وقت نماز پڑھ لے، کبھی توفیق ملتی ہے کبھی توفیق نہیں ملتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوتے بھی ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو جگا دیتے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر ایک اور بات ہے، انسان اپنے آپ سے پوچھنے لگتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو میں لڑتے لڑتے مر جاؤں، میری کامیابی نصیب نہ ہو، کب تک ایسے ہوتا رہے؟ تو انسان اس کرٹیکل جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی اگر معنوی عبادات کی توفیق چاہیے تب بھی کچھ اور ہے، اور اگر وہ اعلیٰ و عرفا مقام چاہیے میں سمے تمارو ابو ذر غفاری اور مالک اشتق، وہ بھی کچھ اور ہے، وہ کیا ہے پھر؟ تو انسان آخر میں جا کے پہنچتا ہے کہ ہاں، جس کے پاس بصیرت اخروی ہے. اب آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ بھائی بصیرت اخروی یہ بھی تو ایک مقام ہے، یہ بھی تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا. ہاں تو پھر اس بصیرت کے حصول کے لیے کیا چاہیے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور سوچ سمجھ کے اسی لیے عرض کیا، آپ کی توجہ دنیا پر ہے یا آپ کی توجہ آخرت پر؟ توجہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوئی. اب نماز شب ممکن ہے آپ کے بھائی میں سوتے سے نہیں اٹھ پایا، جب جاگ رہے ہو تو توجہ کس پہ تھی؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. میں نے نہیں کہا بصیرت اخروی، کہ آپ کے یہاں بصیرت اللہ سے نصیب ہوتی ہے، توجہ تو تم نے دینی ہے نا. آپ ایک سادہ پوائنٹ سے شروع کر سکتے ہیں جو مجھے سمجھ میں آیا، عبادات کے ہمراہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار، اورات، دعائیں، زیارات، ان سب کے ہمراہ، اور دوسرے اعمال، صلہ رحم کریں، والدین کے ساتھ نیکی کریں، لوگوں کا خیال کریں، رحم کریں، اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان سب کے ساتھ ایک بات، توجہ دنیا پہ رہے یا توجہ آخرت پہ رہے؟ کیوں؟ یہ جتنی میں نے باتیں کہیں یہ سب دنیا کے لیے کی جا سکتی ہیں. بھائی آپ صلہ رحم کرو تاکہ آپ کی عمر بڑھے، نمائش بھی نہیں کہا میں نے آپ سے کہ نمائش ہو، نہیں نمائش نہیں، صلہ رحم کیا تاکہ دنیا میں عمر بڑھے. صحیح ہے، ایک لحاظ سے نیت تو اچھی ہے، نیت تو غلط نہیں ہے، لیکن توجہ دنیا بھی ہے یا اخروی ہے؟ پھر دنیا بھی آ جاتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے مولانا کیا میں اگر اس نیت سے کہ صلہ رحم کروں گا دنیا میں میری عمر بڑھے گی تو کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے لیے کہ ثواب ملے گا، لیکن جو معنوی اثر اخروی بصیرت میں ملنا چاہیے تھا اس میں کمی ہوگی. نظر آخرت پہ رکھو، یہ سمجھ میں آئی، جو بھی کام کر رہے ہو نظر آخرت پہ رکھو، میں یہ کام کروں گا اس سے میرے اوپر کیا اثر پڑے گا, کس پہ, دنیا میں یا آخرت میں؟ آخرت, آخرت چاہیے. بدن پہ چاہیے یا روح پہ چاہیے؟ روح پہ چاہیے, روح پہ چاہیے. دنیا میں عزت چاہیے یا اللہ کے نزدیک عزت چاہیے؟ اللہ کے نزدیک عزت چاہیے. یہ انداز بناتے چلے جاؤ. مجھے یہ لگا کہ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. باقی ساری عبادات چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, زیادہ وقت لیں یا کم وقت لیں, وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں جب یہ توجہ رہتی ہے. اور اگر یہ توجہ نہیں رہتی, توجہ دنیاوی رہتی ہے, تو عبادتوں کا اثر گویا کم از کم پہ آ جاتا ہے, پھر وہ اثر نہیں دے پاتے. ہاں دنیا میں ان کے اثرات ملتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ جیسے بیان کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہر روز ہر رات سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کے رزق میں برکت آئے گی, آپ صلہ رحم کریں گے, مظلوموں کا ساتھ دیں گے, خدا رزق میں برکت دے گا, ایسے دسیوں فارمولے موجود ہیں. لیکن آپ کی اور میری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ آخرت. یہ ٹرننگ پوائنٹ. اگر کوئی اہل آخرت رہا تو کیا ہوگا؟ اہل آخرت رہا تو میرا خیال ہے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ یہ کہ اس کو ایک اخروی بصیرت نصیب ہوگی. جیسے انسان اہل آخرت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یوں احساس ہوتا ہے جیسے دنیا کا ایک نظام ہے جو اہل دنیا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. بھائی دنیا میں اہل دنیا کے لیے کیا چیز کام کرتی ہے؟ طاقت. طاقت اہل دنیا کے لیے کام کرتی ہے. شہرت اہل دنیا کے لیے کام کرتی ہے. دولت اہل دنیا کے لیے کام کرتی ہے. جس کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے, جس کے ہاتھ میں شہرت ہوتی ہے, وہ دنیا کے بہت سارے کام نپٹا لیتا ہے. دنیا کا نظام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اہل آخرت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا نظام اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے, حسب توفیق, جتنا اس نے محنت کی. تو مثال کے طور پر اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اول وقت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ہر نماز میں کوشش کرنی چاہیے میری آخرت کے بارے میں توجہ بڑھ جائے. تو وہ جو اخروی نظام ہوگا وہ میری مدد کے لیے آنا شروع ہو جائے گا. یہی فرشتے مجھے یاد دلائیں گے کہ تمہاری نماز کا وقت ہو گیا, اب نماز پڑھ لو. یہ فرشتے یاد دلانا شروع کر دیں. کیوں؟ وہ اہل آخرت کے بندے ہیں, وہ اہل دنیا کے بندے نہیں ہیں. تو آپ اور میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے توفیقات نصیب ہوتی رہیں, ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے رہیں, ہم اس راستے کے اوپر چلتے رہیں جس کے اوپر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ بڑے بڑے مقامات تک فائز ہو گئے, اور آپ خدا جانتا ہے میں آپ سے جب یہ عرض کر رہا ہوں تو میرے اندر بوجھ اندر دل کے اوپر اتنا شدید ہے کہ میں ڈر رہا ہوں میں بیمار ہو جاؤں اس سے. جبکہ بات سادہ سی ہے, اس بات میں کوئی بھاری پن نہیں ہے, نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ کوئی اس کے اندر منطق ہے اتنی زیادہ, لیکن اس کا ایک بوجھ ہے. کیوں؟ اہل آخرت بننا آسان نہیں ہے, اہل آخرت بننا مشکل ہے, یا سخت مشکل ہے. اگر میں آپ سے عرض کروں آپ اور میں کیوں اس سے گھبرا رہے ہیں, کیوں اس سے گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس میں سختی ہے, اس خاطر ہم لوگ اس کے اندر نہیں جاتے. ہمیں معلوم ہے اس کے اندر سختیاں آتی ہیں, ہمیں معلوم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اہل آخرت ہونے کی وجہ سے. کیا مثلا حضرت ابو ذر غفاری کی ظاہری زندگی آسان تھی کیا؟ نہیں, ظاہری زندگی آسان نہیں. مثلا خاندان عصمت و طہارت کی 12 معصوم ہستیاں امامت کے مقام کے اوپر فائز ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ہیں, ان کی ظاہری زندگی آسان تھی کیا؟ نہیں, آسان نہیں. جو ان کے اصحاب تھے اس اخروی زندگی میں ان کا ساتھ دینے والے, ان کی زندگیاں آسان تھیں کیا؟ نہیں, ان کی زندگیاں بھی آسان نہیں. یہ وہ چیلنج ہے جس میں ہم ڈر گئے. صحیح بات اگر میں آپ سے, ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایک راستہ ہے, ہمیں پتا یہ ایک راستہ ہے, لیکن ہم اس کی سختی سے ڈر گئے اور ہم نے دیکھا کہ نہیں, اس کے اوپر عمل کرنا سخت ہے. کیوں؟ قربانیوں پہ قربانیاں ہیں, مشکلات پہ مشکلات ہیں, اور ہم اس کو حل نہیں کر سکے اپنے ذہن کے اندر, اپنے نفس کے اندر. میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا پھر یہ؟ اس لیے عرض کیا کہ اگر واقعا یہاں کوئی طلبگار بیٹھا ہو, یا میں عرض کر کے شاید اپنی توفیق بڑھانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اس کے طلبگار میں قرار دے دے کسی طریقے سے, کہ اگر واقعاً اس کا کوئی طلبگار ہو تو وہ ہمت کرے. ناممکن نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ بلندیوں کی طرف روانہ ہو گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ عظمتوں کی طرف چلے گئے، انہی دنیاؤں کے اندر رہتے ہوئے، اسی پر فریب دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اسی عصر اور اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے. تو اگر کوئی اہل ہمت ہوں تو وہ ہمت دکھائیں، اپنی بصیرت کو، اپنی نظر کو آخرت کے اوپر روک کے رکھیں، اپنی دنیا سے گزرنا پڑے تو گزر جائیں. البتہ یہ کہتے ہوئے پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی سستیوں کو کہیں کہ ہم اخروی توجہ دے رہے ہیں. نہیں، سستیاں کچھ اور ہوتی ہیں. اپنی تدبیر نہ کرنے کو کہیں ہم اخروی زندگی کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہیں، گرچہ اصل یہ ہو کہ ہم نے تدبیر نہیں کی. اہل آخرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں تدبیر نہیں ہے. اہل آخرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر بزدلی ہے. اہل آخرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر سستی ہے. نہیں، آپ اپنے کام کو پورا پورا انجام دیں گے. کس کی طرح؟ مولا امیر المومنین کی طرح. درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد،
صلی علی محمد و آلہ محمد.
ہاں
یار،
لیکن قربانیاں ظاہر ہے اس کا اپنا مقام. اور اب جلدی سے اس کو اگر اختتام تک لے کے جاؤں، اگر کوئی شخص اہل آخرت بننا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ چیز اتنی سادہ ہے لیکن اس کو بتانا کیوں مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. کبھی اگر کوئی اہل آخرت بننا چاہتا ہے تو اسے سب سے زیادہ کس چیز پہ محنت کرنی پڑے گی؟ موت کی تیاری. سب سے زیادہ جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی وہ موت ہے. موت کو سمجھنا پڑے گا. اگر موت سمجھ میں نہیں آتی اور جو موت کے بعد ہے وہ سمجھ میں نہ آئے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اہل آخرت نہیں بن پائے گا، نہیں بن پائے گا. اس کا نفس اس کو چین نہیں لینے دے گا، اس کو دنیا میں الجھا کے رکھے گا. تو اگر کسی نے اہل آخرت بننا ہے تو اسے موت کو سمجھنا پڑے گا، اور ما بعد الموت جو موت کے بعد ہوتا ہے اسے دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی شخص اس مرحلے کو نپٹا لے، موت کے ذکر کو اپنا دستور بنا لے، اور موت کے بعد کو سمجھنے کی جد و جہد کر لے، اور اس کے مطابق اپنے فیصلوں کو ڈھالے، یہ اہل آخرت ہے. پھر یہ اہل آخرت. تو اگر میں طالب علم ہونے کے ناطے اسٹیپس بناؤں، ایک ایک مرحلہ بناؤں، تو کیا بناؤں؟ موت کو سمجھوں، موت کو ایک حقیقت ابدی مانتے ہوئے سمجھ دوں. موت، موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو موت کے بعد ہونا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرو. ہم ہو گئے اہل آخرت. جب اہل آخرت ہوں تو پھر یہ سمجھ لو ایک افیکٹ ہے جو فوراً خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے انسان اہل آخرت ہوتا ہے اس میں اخروی بصیرت آتی ہے. اخروی بصیرت اس کے لیے ساری توفیقات کو ایک ساتھ لے کر آئے گی، اور بہت سارے کام جو دوسروں کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے یہ اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. یہ راستہ بس شروع میں سخت ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ شروع میں سخت ہے، جب تک آخرت کا چیپٹر نہیں کھولا ہے اس وقت تک سخت ہے، بعد میں آسان ہے. اللہ شاہد ہے کہ یہ بات کہنا آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جسارتاً عرض کر رہا ہوں. اہل کچھ اور لوگ ہیں لیکن ہم اس کے اہل نہیں ہیں. لیکن عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی طالب بن کے آیا ہو کہ مجھے یہ سیکھنا تھا، تو خدا مجھے اس کا ثواب دے دے کہ میں نے یہ بھولا تھا، گرچہ میں سکھانے والا نہیں ہوں، لیکن بولنے کے ثواب میں کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اگر واقعاً آپ امامت کے میدان میں مالک اشتر ہو، ابو ذر غفاری ہو، اس میدان تک پہنچنا ہے، آپ کو اہل آخرت بننا ہے. اہل آخرت بننے کے لیے موت کو حل کریں، موت کے بعد کے چیپٹر کو حل کریں، آپ کے اندر فیصلے اس کے مطابق رہیں، اس کے بعد پھر آپ کا اور ہمارا کام ختم. اس کے بعد پھر وہاں سے ایک سلسلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے میدان میں آگے لے جائے گا. پھر ایک ایک درود اپنا اثر کر رہا ہو، پھر ایک ایک فاتحہ مجھے اور آپ کو کچھ دے رہی ہو، لیکن یہ میدان پہلے جھیلنا پڑے گا. اب اس میں بھی ہم نصرت کس سے طلب کریں؟ وہ جب ہم اور آپ
اردو کا محاورہ کہتے ہیں نا طفل مکتب، طفل مکتب، پرائمری اسکول کے بچے ہیں ہم واقعا طفل مکتب، ہم اس طفل مکتب پہ بھی شاید نہ ہوں، طفل مکتب مکتب جاتا ہے کم از کم تو طفل مکتب کہلاتا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ مکتب جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں۔ تو اگر واقعا ہم لوگ اس مقام تک آ جائیں کہ اپنے استاد تک پہنچ جائیں اور ان سے طلب کریں، آپ شب قدر کے اندر ہیں، کل شب قدر ہوگی، پھر اس کے بعد پھر ایک اور شب، مولانا امیر المومنین کی عزا میں ہیں آپ اور ہم، اور اس عزا اور اس شب قدر کو اگر ملائیں جو کل کی شب آئے گی، ظاہر وہ عظیم الشان شب ہو، بہت عظیم الشان شب ہو، اس میں طلب کرنے کے لیے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان یہ طلب کرے کہ خدایا یہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے کسی طریقے سے، ہم اس اخروی بصیرت تک پہنچ جائیں، اور اس کے بعد پھر سب آسان ہے، گرچہ ظاہر میں بہت مشکل ہے لیکن پھر ان کی پشت پناہی کے ساتھ، ان کی مدد اور نصرت کے ساتھ سب آسان ہے۔ آج کی شب کس کے غم کی شب؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمیں بچپن سے ایک بات سکھائی جاتی ہے، بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، بچپن سے ہمیں ایک بات سکھائی جاتی ہے، ہمارے سکھانے والے ماں باپ، اساتذہ، رشتہ دار، حتیٰ وہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو دن آئے تم سمجھ لو اس دن وہیں پر ہو جس کی یاد منا رہے ہو۔ تو اگر عاشور آئے تو سوچو کربلا میں ہوں، نبی کی رحلت کا دن آیا تو سوچو مدینہ میں ہوں۔ آج مولا امیر المومنین اس ضرب کے بعد اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آج کی شب کس کے غم کی شب ہے؟ کن لوگوں کے دلوں پر شدت کا غم ہے؟ عزیزو اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں اور شاید تمام چیزوں کا محور قرار پائے تو آج کا دن غم کا دن ہے، بی بی زینب کبریٰ کا۔ میں نہیں عرض کر پاؤں گا کہ کن جذبات کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، لیکن بس ذرا کسی ایسے گھرانے میں جاؤ جہاں کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور اس کی بچیاں گریہ کر رہی ہو، آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گریہ کا دن ہے۔ عجیب روایت ہمارے پاس ہے، مشہور روایت ہے، جب مولا امیر المومنین اس بستر پہ تشریف فرما تھے تو اصحاب، مختلف اصحاب جمع ہوتے تھے اور باری باری آ کر مولا امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتے تھے، امیر المومنین کے اوپر زخم کی شدت تھی، مولا امام حسن مصطفیٰ اصحاب سے کہتے تھے کہ آؤ اور دیکھ کر فوراً چلے جاؤ تاکہ امیر المومنین کو اذیت نہ ہو، کچھ اصحاب ملنے کی توفیق حاصل کر پائے، کچھ لوگ یہ توفیق حاصل نہیں کر پائے، مولا امیر المومنین کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک موقع پہ امام حسن مصطفیٰ سلام اللہ علیہ نے مناسب سمجھا کہ اب ملاقات کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، تو مولا باہر تشریف لائے اور اصحاب سے کہا کہ جن لوگوں نے ملاقات نہیں کی ہے وہ اب گھر چلے جائیں، اب انتظار مت کریں، میرے والد کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے مزید لوگوں کو بتا رہے۔ امام حسن مصطفیٰ نے جب یہ اعلان کیا تو لوگ گریا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن امام نے احساس کیا کہ دیوار کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے،
امام بھار تشریف لائے، اسبق ابن نباتا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے کہا کہ اے اسبق آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ سب واپس چلے جائیں، اسبق نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، میری ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ اپنے مولا کو دیکھ کے بغیر میں نہیں جا سکوں۔ امام حسن مصطفیٰ اسبق سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، اسبق اندر آتے ہیں، جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھتے ہیں زار زار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شیر خدا حیدر کرار جو شمشیر لے کر دشمنوں کے دھڑکے میں جاتا تھا، اسبق کریا کرتے ہیں، تمام اہل خانہ بار بار جمع ہوتے تھے، مولا امیر المومنین کے سامنے آتے تھے، مولا امیر المومنین وصیتیں کرواتے تھے، مولا امیر المومنین کی وصیتوں کو سنتے تھے، پھر گریا کرتے تھے۔ ایسے دو روایتیں صرف آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں تاکہ چند آنسو میں اور آپ اپنے امام کے غم میں بہائے۔ ایک موقع پر جب امام تشریف فرما تھے، کوئی ابھی بھی زینب زینب سلام اللہ علیہ بی بیوں میں کلثوم تشریف لائیں، میں اصرار کرتا ہوں بی بیوں کے نام پورے القاب کے ساتھ لیے جائیں، لیکن بعض اوقات مسائل میں میرے منہ سے کوئی نام نکل جاتا ہے بغیر ان کے القاب کے، تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتے، بی بیوں میں کلثوم تشریف لاتے ہیں، یہ سب کریا کر رہے ہوتے ہیں، امیر المومنین دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے بچوں ماتروں میں اچھی جگہ جا رہا ہوں۔ منتظر رہتے ہیں کہ امام اپنا جملہ کیا کہیں گے، کہا میں اچھی جگہ جا رہا ہوں، اب جہاں میں آیا ہوں وہاں سب مجھے سلام کر رہے ہیں۔ عزیزوں اس جملے میں درد سن لو، امام کی تنہائی کیا تھی، مدینے کوفہ میں نکلتے تھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ کہا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سب مجھے سلام کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو دیکھو رسول خدا تشریف لائے ہیں۔ بس بیویوں کا گریا بڑھ گیا، بیویوں کا گریا بڑھا۔ آجی تو ایک عجیب معاملہ ہے، رہبر معظم جتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا مصاحب نے کوئی کہاں بیان کر سکتا ہے، لیکن میں بھی تبرکاً چند جملے عرض کروں گا تاکہ ان کے ثواب میں شامل ہوں۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ جب کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مولا کو ضربت لگی تھی اور وہ تحدمت واللہ کی ندا آئی تھی، اور یہ وہ پہلا مجاہد ہے جس نے ضرب لگنے پر کہا خوش تو میرا مل گا۔ دونوں امام تشریف لائے، امام کا سر اپنے زانوں پر رکھا، گویا سید الشہداء نے دیکھا، امام حسن روتے ہوئے آئے تھے، امام حسن کو تسلی دی، کہا بیٹا حسن تم مت رویا کرو۔ امام حسین تشریف لائے، امام حسین نے بہت کریا کیا ہوا تھا، امام حسین کو روتا دیکھا، کہا حسین بیٹا تم مت رویا کرو، تم روتے ہو رسول خدا روتے۔ سب کو تسلی دیتے آ رہے تھے، عجیب عجیب لمحہ آیا جب بیان کرتے ہیں علماء اسبق، بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں ان کو کس طرح بیان کروں، لیکن بیان کرتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین کو گھر کے نزدیک لانے لگے تو انہوں نے باقی تمام سے کہا کہ دیکھو جتنے بھی نامحرم ہیں وہ سب دور چلے جائیں۔ امام حسن حسین سے کہا بیٹا اب مجھے شانوں پہ سہارا مت دو، میں اپنے قدموں پہ جاؤں گا، میں اپنی بچیوں کو باپ کو کمزوری کے عالم میں نہیں نکالنا چاہتا۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں، اس امیر المومنین نہیں چاہتے میری زینب گھبرائے۔ وہ سلام یاد کر لو، گھبرائے گی زینب۔ گھبرائے، بیبی ام کلثوم گھبرائے، مولا گھر میں تشریف لائے، بیویاں تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امام حسن مصطفیٰ نے کہا تھا بیٹا گریہ مت کرو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں حسین سے کہا حسین گریا مت کرو، تم گریا کرتے ہو رسول خدا روتے، اب جب گھر میں تشریف لائے بی بی زینب نے گریا کیا، بی بی ام کلثوم نے گریا کیا، کئی روایت نے نہیں کہا، امیر المومنین نے کہا زینب گریا مت کرو، کسی روایت نے نہیں کہا، امیر المومنین نے بی بی زینب کو گریا سے روکا ہو۔ ارے شاید چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ زینب کو گریا سے مت روکا کرو، یہ اپنے ماں کے غم میں نہیں ہوئی تھی، اس رات بھی میں نے چپ کرا دیا تھا، اس رات بھی نہیں ہوئی تھی، آگے حسین شہید ہوں گے پھر نہیں رونے دیا جائے گا، آج رونے دو۔ ماتم امیر المومنین